الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم چوتھے پارے کے نمایاں جو مضامین ہیں ان کا جائزہ لیں گے. چوتھا پارہ شروع ہوتا ہے آیت کریمہ سے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. یہ بات بتائی گئی ہے کہ انفاق کے بارے میں ہے یہ بھی، اور فرمایا کہ یہ نیکی کا اصول جو ہے یہ انفاق کے تقاضے کے ساتھ وابستہ ہے. یعنی حقیقی معنوں پہ تم نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کا یہ جو خالی خولی وعدہ ہے یا خالی خولی دعویٰ ہے، اور یہ چند رسمیں ادا کر دینے سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اس کا اصل تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر جو ہے وہ سب سے اچھی محبوب چیز جو ہے وہ خرچ کی جائے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، تاکید نفی کے ساتھ بیان کی گئی ہے، جب تک تم اللہ کے راستے کے اندر محبوب چیز کو خرچ نہ کرو. اب نیکی کا اصول جو ہے وہ اس کا طریقہ بتایا گیا ہے، نیکی انسان کو نیکی پانے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ اپنی پسندیدہ اشیاء میں سے وہ خرچ کرے اللہ کے راستے کے اندر. ایسا نہ ہو کہ ردی مال جو ہے یا بالکل جو اس نے ایک سائڈ پہ جو ہے وہ پھینک دیا ہے اور وہ اس کو خود بھی وہ پسند نہیں کرتا ہے، تو وہ مال جو ہے اللہ کے راستے میں دے. اب جس مال کو وہ خود اپنے لیے پسند نہیں کرتا ہے تو پھر وہ اللہ کے راستے میں وہ ردی مال دینے سے یقینی طور پر اللہ تعالیٰ جو ہے کہ ہاں وہ کوئی نیکی کا حصول جو ہے نہیں پا سکتا. ان میں انفاق کرنا جو ہے ایسی چیزوں میں، یعنی انفاق کرنا جو پسندیدہ مال نہیں ہے، بہت کم جو ہے قیمت قدر و قیمت رکھتا ہے. پھر اس کے بعد جو بتایا گیا بیت اللہ کے بارے میں بتایا گیا، بیت اللہ کی عظمت کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ بیت اللہ خانہ کعبہ جو ہے یہ دنیا کی پہلی عبادت گاہ ہے. اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا کی سب سے پہلی عبادت گاہ ہے جو روئے زمین پہ جو بنائی گئی. حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یعنی تب اس وقت اس کو بنایا گیا، اور پھر اس کو بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نے اس کو پھر اپنی بنیادوں سے اٹھایا، اور پھر اس کو ملت ابراہیم کا مرکز اس کو جو ہے وہ جو ہے قرار دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے گھر کی حیثیت سے جو ہے پسند فرمایا. تو پھر اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی کہ لوگ اس کے گھر کی طرف رجوع کریں اور اس کا حج کریں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرمائی، اور پھر بعد میں اسی زمرے میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے پھر استطاعت کے باوجود اس گھر کا حج نہ کیا، یعنی اس جہاں پہ نہ آیا اس نے حج نہ کیا، تو ایسی ہے جیسے اس نے کفر کیا ہے. اور پھر اس کے بعد ایک بڑے حصے میں، جو آپ کو پتا ہے کہ یہ سورہ آل عمران جو ہے وہ اہل کتاب کے بارے میں ہے، تو اس کے ایک بڑے حصے میں اہل کتاب کے شر سے، یہ یعنی جو چار مضامین بڑے مضامین ہیں سورہ آل عمران کے، ان میں سے ایک بڑا مضمون ہے اہل کتاب کے شر سے آگاہی دی گئی ہے مسلمانوں کو، کہ جو ہے مسلمانوں کو اہل کتاب کے جو ان کا شریر گروہ ہے، ان کی جو گمراہ کن سازشیں ہیں وہ ان کے بارے میں خبردار کیا گیا ہے، اور مسلمانوں کو ان کے شر سے بچنے کی تاکید بھی کی گئی ہے. اور یہ بھی مسلمان اپنی سادہ لوئی کے باعث جو ہے ان کے پروپیگنڈے میں آ جاتے ہیں، ایسا نہ انہیں کرنا چاہیے، اور ان کے فتنوں سے ہوشیار رہنا چاہیے، انہیں آگاہ رہنا چاہیے، اور پھر ان سے بچنے کی تدبیر بھی کرنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ تم وہ اپنی رشہ دوانیوں سے، اپنی سازشوں سے تمہیں اسلام سے پھینک کر پھر کفر کی طرف لے جائیں. تو ظاہر ہے دیکھیں کہ مسلمانوں کو ویجیلنٹ رہنے کے بارے میں کہا گیا کہ اپنے دین کے بارے میں، اپنی اجتماعیت کے بارے میں، اپنے لوگوں کے بارے میں، اپنے جو شہر ہے جو سٹی سٹیٹ ہے اس کے بارے میں. ظاہر ہے یہ جو جغرافیائی حدود ہوتی ہیں یہ بھی مسلمانوں کے لیے، جو مسلمانوں کی جغرافیائی حدود ہوتی ہیں وہ بھی مسلمانوں کے لیے بہت اہم ہوتی ہیں، اس لیے ان میں وہ اپنے آزادی کے ساتھ اسلام کی جو ہے وہ پریکٹس کر سکتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ ان کے بارے میں تمہیں جو ہے نا ویجیلنٹ ہونا چاہیے، پرو ایکٹیو ہونا چاہیے، اور تمہارے خلاف جو بھی کہیں بھی جو سازشیں ہو رہی ہوں ان کے بارے میں تمہیں خبردار رہنا چاہیے، ان کے بارے میں قبل از وقت جو ہے پیش بندی بھی کرنی چاہیے. اب کچھ ان جو اہل کتاب کے جو شر ہے ان میں سے کچھ کے بارے میں جو ہے وہ آگاہ کیا گیا ہے کہ ان اہل کتاب نے انبیاء علیہ السلام کو اور توحید و انصاف کے علمبردار دعوت دینے والوں کو قتل تک کیا ہے، اللہ کی کتاب کے قانون سے انہوں نے انحراف کیا ہے. یہ انہوں نے جنت اور دوزخ کے متعلق اپنے خود ساختہ عقیدے بنائے ہوئے ہیں کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جنت میں نہیں جائے گا, اور ہم تو بالکل ٹھیکیدار ہیں, ہمیں تو بس جہنم جو ہے وہ چھوئے گی نہیں, جہنم کی آگ دوسرے لوگوں کے لیے, اپنے سوا پھر دوسروں کے مال کھانے کو جائز سمجھتے ہیں, یعنی اپنے سوا باقی دنیا کے دوسرے لوگ ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کتاب کی آیات کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں, اللہ سے جو انہوں نے وعدے کیے ہیں ان کو جو پس پشت ڈال دیتے ہیں, تھوڑی سی قیمت کے عوض اللہ کی آیات کو بیچ دیتے ہیں, یعنی مذاق بنا رکھا ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو, اپنے آپ کو غنی کہتے ہیں اور اللہ کو فقیر کہتے ہیں, ایسے جو ہے وہ لاغ باتیں جو ہے وہ زبان پہ لاتے ہیں, اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیجا اعتراض کرتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کے مطالبے پیش کرتے ہیں. یہ نسلی تعصب میں مبتلا ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بنو اسماعیل سے ہیں ان کو بطور رسول تسلیم کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی جو سلسلہ تھا بنی اسرائیل میں پیغمبر آنے کا وہی جاری ہے, یا پھر جو ہے وہ اس سے باہر اگر کوئی نبی آئے گا تو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے بعد پھر اہل ایمان کو بہت اہم تاکید کی گئی ہے, اور وہ تاکید کی گئی ہے کہ اہل ایمان مرتے دم تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پہ اور اللہ تعالیٰ کی وفاداری پہ جو ہے وہ قائم رہیں, اور اس کی سخت تاکید کی گئی ہے. یعنی یہ جو ہے تقویٰ کی تلقین کے لحاظ سے, یعنی جو کہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا تقویٰ اختیار کریں, اس لحاظ سے یہ قرآن مجید کی اہم ترین آیات میں سے جو شمار ہوتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تقویٰ کی یہ جو تلقین ہے یہ کسی بھی ایک صالح معاشرے کی بنیاد ہے. اب اس لیے کہ ہر فرد جو ہے ہر کسی بھی معاشرے کی ایک اکائی ہوتا ہے, اور اگر یہ فرد صالح نہ ہوگا تو پھر معاشرہ صالح کہاں سے آئے گا. اسی لیے فرد کو جو انفرادی طور پہ جو فرد ہے اس پہ کام, اس کو صالح بنانے کے لیے مسلمانوں جو ہے مسلمان ان کو ہدایات دی گئی ہیں کہ جو ہے مسلمان اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ڈرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اللہ تعالیٰ کا شعور رکھتے ہوئے جو ہے وہ معاملہ کریں اور اپنے کردار کو جو ہے وہ تعمیر کردار کی تعمیر کریں. پھر امت مسلمہ کو, اور اس میں ایک بات یہ بھی بتائی گئی ہے کہ دیکھیں زندگی کا کوئی لمحہ بھی ایسا نہ ہو, یعنی ایسی کوئی صورتحال نہ ہو کہ وہ لمحہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے جو ہے وہ خالی ہو گزرے, یعنی کوئی بھی ایسا نہ ہو, مرتے دم تک کوئی ایسی صورتحال نہ ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان کسی ایسی حالت میں جو ہے نافرمانی کی حالت میں ہے اور اسے موت جو ہے آن پہنچے, پتا ہے کہ موت کو ٹالا نہیں جا سکتا, تو پھر جو ہے وہ ایسی صورتحال نہ ہونی چاہیے. کسی بھی لمحے میں جو ہے وہ یہ بھی خیال نہیں ہونا چاہیے کہ یہ گناہ کر کے میں جو ہے توبہ کر لوں گا, ایسا نہیں ہے. حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا, کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا, کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا. جب یہ انسان جو یہ گناہ کے اعمال کرتا ہے, جب بھی ان میں سے کسی عمل کا ارتکاب کرتا ہے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے ایمان چلا جاتا ہے. اب اگر کہیں یہ جو ظاہر ہے جب یہ حالت میں ہو ایمان چلا جاتا ہے, اور اگر کہیں ایسی حالت میں موت آ جائے اور جو ایمان سے خالی جو کیفیت ہو اور حالت ہو, تو کیسی حسرت ناک موت اور انجام ہے یہ. اس سے جو ہے مسلمانوں کو بتایا گیا کہ اس سے جو ہے وہ پرہیز کریں, اور کہیں ایسی کسی ایسی نافرمان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں جو ہے وہ کوئی کیفیت ایسی نہ ہو نہ گزاریں جس میں ان کو موت آنے کا اندیشہ ہو اور موت آ جائے اور وہ حالت اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری نہیں بلکہ سرکشی کی حالت میں ہوں, تو اس سے جو ہے اجتناب کریں. پھر امت مسلمہ کو بہت اہم تنظیمی احکام دیے گئے ہیں. تنظیمی احکام وہ ہیں جس میں مسلمانوں میں باہم اتحاد, ایمان, تنظیم اور تفرقہ جو اختلاف ہے اس سے بچنے کی جو ہے تاکید کی گئی ہے, اور اس سلسلے میں مسلمانوں کو بڑی واضح طور پر انمبیگوس تین جو ہے واضح ہدایات دی گئی. پہلی بات تو یہی بتائی گئی ابھی جو جیسے کہا ہے کہ فرمایا گیا کہ تق اللہ حق تقاتی, یا جو الذین آمنوا تق اللہ حق تقاتی, یعنی اللہ تعالیٰ کا کامل تق اختیار کرنے کو کہا گیا. دوسرا پھر فرمایا کہ اجتماعی طور پر مسلمان اہل ایمان مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو تھام لے, واعتصموا بحبل اللہ جميعا, اور یہ اللہ کی رسی سے مراد جو ہے جیسے کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ قرآن کریم ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض، یعنی اللہ تعالیٰ یہ جو قرآن مجید ہے یہ اللہ کی رسی ہے جو زمینوں سے آسمانوں سے زمین کی طرف جو ہے وہ لٹکی ہوئی ہے، یعنی اس کے درمیان میں تنی ہوئی ہے، اور اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا جو ہے لوگوں کے ہاتھ میں ہے، جو اس سے جڑ جائے گا پھر وہ اللہ اس رسی کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائے گا. اب یہ امت مسلمہ کی وحدت کا ایک لاح عمل بتایا گیا ہے بذریعہ قرآن کریم کہ مسلمانوں تم سارے کے سارے قرآن مجید سے جڑ جاؤ، اس طریقے سے تمہارے اندر وحدت پیدا ہو جائے گی اور تم اللہ تعالیٰ سے جڑ جاؤ گے اور دشمن تمہارا جو ہے وہ کچھ بھی گاڑ نہ سکیں گے. یہ مسلمانوں کو واضح طور پر ہدایات دی گئی ہے. اور تیسری بات پھر اسی بات کو جو ہے وہ سلبی اسلوب میں اور نیگیٹو اسلوب میں بتایا گیا ہے کہ تفرقے اور اختلاف میں اور انتشار میں مت پڑو، یعنی مل جاؤ اور جو ہے وہ ایک وحدت کی صورت اختیار کر لو. اور پھر جو ہے ساتھ تاکیدن جو ہے یہ بھی بتایا گیا کہ تفرقے میں اور اختلاف میں نہ پڑو. یعنی آپ دیکھیں کہ پھر انفرادی زندگی، دیکھیں کہ انفرادی زندگی سے لے کے اجتماعی زندگی تک پورا لائحہ عمل مسلمانوں کو دے دیا گیا. انفرادی زندگی میں تقوی کی اہمیت، تقوی اختیار کرنے کا کہا گیا. اجتماعی زندگی میں کہا گیا کہ قرآن کا چال چلن ہو اور پھر اس سے تمسک ہو، یعنی اس سے جو قرآن مجید ہی کی جو ہے اسے فائدہ اٹھایا جائے، اس کے ساتھ جڑ جایا جائے. اور یہی وہ چیز ہے جو اس جو تمہیں مسلمانوں کو جو ہے تفرقے سے بچنے میں جو ہے مدد دے گی. اب جو ہے وہ اب دیکھیں کہ قرآن مجید کے ساتھ جڑنا جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے بھی اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے اس کو مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کا جو ہے وہ باعث بتایا ہے. اور یہ بھی بتایا ہے کہ دیکھو یہی وہ قرآن مجید تھا اور اسی کے ساتھ جڑ جانے سے اور ایمان کی کیفیت پیدا ہو جانے سے مسلمان تم بالکل دنیا نے مرسوس جو ہے وہ بن گئے. اور اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے سے پھر جو ہے لوگوں کو اٹھائے گا اور اسی کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو بلندی عطا فرمائے گا اور اسی کے ذریعے سے قوموں کو ذلیل و خوار کرے گا. ان اللہ یرفع بحاذ الکتاب اقواما وجدع به آخرین، یہی جو ہے کرائیٹیریا ہے. امت مسلمہ میں باہمی ربط و ضبط اور اسی حکم اور اسی فکر کا آغاز ہونا چاہیے. یہ بات اس بات کا تو یعنی تصور بھی گناہ ہو امت کوئی اس مضبوط دیوار کے اندر یعنی کوئی درار پڑے اور اس میں کسی طرح کی کوئی عصبیت سر اٹھائے. یہ قرآن کے دیے ہوئے اہداف سے ہٹ کر یہ دوسرے دنیا کے اہداف ہیں اگر کوئی دوسری اجتماعیت کی طرف بلاتا ہے قرآن کے علاوہ. اور پھر مسلمانوں کا ایک متفرق نہ ہو جاؤ، یعنی تم جو ہے اس کو چھوڑ کر یہ جو تمہاری وجہ اجتماعیت ہے، یہ جو تمہاری شیرازہ بندی کی وجہ ہے جو قرآن، اس کو چھوڑ کر دوسری چیزیں ہیں جیسے زبان ہے اور قوم ہے اور وطن ہے اور رنگ ہے اور نسل ہے، یہ اس سے تمہارے درمیان میں تفرقہ پیدا ہو جائے گا. جب بھی تم ان چیزوں میں پڑو گے تو تمہارے اندر جو ہے وہ تم پٹ جاؤ گے آپس میں. اب دیکھو میرے عزیز بہنوں اور بھائی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کس قدر زور دیا ہے آپس کی اجتماعیت پہ، آپس میں جڑ جانے سے، آپس میں وجہ ان کی جو شرازہ بندی کی ہے یعنی قرآن، اس کے ساتھ جڑ جانے سے. اور کس قدر فرمایا ہے کہ جو چیزیں تمہیں جو ہے وہ آپس میں تفریق پیدا کر دیں گی، تفرقہ پیدا کر دیں گی، زبان، قوم، وطن، رنگ، نسل وغیرہ. تو دیکھیں اسی قدر آج ہم اللہ تعالیٰ کے اس احکام کو بھلا دیا ہے. یعنی قرآن مجید تو وہ چیز تھی جس کی وجہ سے ہمیں جڑنا چاہیے تھا اور اس کے ساتھ ہم انفرادی طور پہ نہیں جڑتے، تو لہٰذا اجتماعی طور پہ بھی ہم جڑے ہوئے نہیں ہیں، پھٹے ہوئے ہیں. اور جن چیزوں سے منع کیا گیا زبان کی بنیاد پہ اور وطن کی بنیاد پہ، رنگ اور نسل کی بنیاد پہ، جو ہے ہم نے جو ہے وجہ افتخار بنا لیے. ہم نے جو ہے ہم میری قوم یہ ہے اور میری یہ ہے اور میری زبان یہ ہے اور میری اتنے ہزار سال سے میرے تہذیبی کلچر ہے اور میرے اتنے ہزار سے میری قوم ہے، اور یہ چیزیں وجہ افتخار بن گئی ہیں. لیکن جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ افتخار بتایا ہے اس چیز کے ساتھ جڑنے سے، وہ آج امت کے اندر موجود نہیں ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے پھر جو نتائج پیدا ہونے چاہیے تھے، جس طریقے سے پھر مسلمانوں میں اس کے عواقب جو ہے ان کا سامنا کرنا چاہیے تھا، اس کا سامنا آج ہم کر رہے ہیں. ہم آپس میں پھٹے ہوئے ہیں، ہماری کوئی آواز نہیں ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے دنیا کی قوموں کے اندر. ہم جو ہے ہر لحاظ سے، عسکری لحاظ سے اور ثقافتی لحاظ سے، تہذیبی لحاظ سے اور جو ہے سیاسی لحاظ سے، ہر لحاظ سے ہم بے وزن ہیں. اس وجہ سے آپ نے خود اپنے آپ کو بے وزن کر لیا ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کو اور اس قرآن مجید کو جو ہے وہ پسے پش ڈال کر. اب یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ جو حبل اللہ ہے, اللہ کی رسی ہے, اس سے جڑ کر جو وجود میں آنے والی اجتماعیت ہوگی. تم جب اجتماعیت جو اختیار کرو گے اس کا مقصد کیا ہوگا؟ یعنی اسلام میں یہ کوئی اجتماعیت, کوئی جمع ہونا, یہ کوئی بے قید یا مطلق اجتماعیت یا تنظیم برائے تنظیم ایسا نہیں ہے. اسلام کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک جو ہے جماعت برائے جماعت, تنظیم برائے تنظیم اور ایک جماعت برائے اجتماع جو ہے وہ کر لیا جائے. یعنی اس عظیم مقصد کے لیے جس کو قرآن حدیث میں بڑی شد و مت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ اس کا مقصد وہ ہوگا کہ یہ جو گروہ یہ جمع اس لیے ہوگا کہ جو ہے نا یہ لوگ یہ گروہ نیکی کی طرف بلائے گا اور بھلائی کی اس سے جو روکے گا اور برائیوں بھلائی نیکیوں کی طرف بلائیں گے, بھلائی کا حکم دے گے اور برائیوں سے جو ہے روکیں گے. یہ وہ چیز ہے جو بتائی گئی ہے اور مسلمانوں کو یاد دہانی کروائی گئی کہ اب تمہارے اوپر خلافت کی ذمہ داری اور امامت کی ذمہ داری آ گئی ہے. اس سے پہلے والی قوم کو امت کو معزول کر دیا گیا ہے اس ذمہ داری سے اور منصب سے, اور اب تم اپنی ذمہ داری کو پہچانو. اور اس نئی امت کی جب تاسیس ہوئی اور اس وقت اعلان کر دیا گیا کہ یہ امت دنیا کا ایک بہترین گروہ ہے جو انسانوں کے لیے جو ہے نکالا گیا ہے اور انسانوں کی اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے, اور اعلان فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, کہ یہ وہ بہترین گروہ ہے امت وسط جو لوگوں کے لیے جو ہے لوگوں کے اوپر گواہی دینے کے لیے نکالا گیا ہے. اب مسلمانوں کی اس اجتماعیت کے مقصد کو واضح کیا گیا ہے کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے دین کی شہادت اور اقامت جو ہے یہ ان کا مقصد ہوگا اس گروہ کا. یہی پاکیزہ مقصد جو ہے مسلمانوں کی شیرازہ بندی کا تعین بھی کرتا ہے کہ کیوں اکٹھے ہوں گے, یہ وہ کام کریں گے. اور اس مقصد اور اس فرض منصبی کو جو بطور امت ان کے ذمہ لگایا گیا اگر پورا نہیں کریں گے تو قرآن مجید کے اندر اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس کے شدید عواقب اور نتائج سے خبردار کیا گیا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ بنی اسرائیل پر جب فرد جرم عائد کی گئی ہے بہت طویل جو ہے دوسرے پہلے پارے میں اور دوسرے میں اور قرآن مجید کے دوسرے مقامات کے اندر بھی, تو ان میں سے جو سب سے نمایاں جرم جو ہے ان کا گنوایا گیا تھا وہ یہی تھا کہ انہوں نے یہ کام یہ مقصد اور یہ فرض منصبی جو ان کی ذمہ سپرد کیا گیا کہ دنیا کے لوگوں پہ شہادت دے اور اس دین کو اور اس نظام کو اور اس کتاب کی تعلیمات کو لوگوں کو آگے پہنچائیں, انہوں نے اس سے جو ہے غفلت برتی ہے اس کو ترک کر دیا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے نتیجتاً اس قوم کو معزول کر دیا. تو یہ دیکھیں یہ ہے وہ بات جو مسلمانوں کو بڑے زور و شور کے ساتھ جو ہے وہ بتائی گئی ہے. اور قرآن مجید کا اس سورت کا ایک متبے حصہ جو ہے وہ یہاں پہ اس مضمون میں جو ہے بتایا گیا ہے. پھر بتایا کہ مسلمانوں کو ہدایت کی گئی کہ بولے اہل ایمان کو چھوڑ کر, یعنی اپنے مسلمان بھائیوں کو چھوڑ کر دوسروں کو محرم راز نہ بنائیں. یعنی دیکھیں یہ کوئی کس کانٹیکس میں بات کی گئی ہے, کیا یہاں بات کی گئی میرا یہ کاروبار ہے اور میں اس کاروبار کے بارے میں دوسروں کو نہیں بتایا گیا؟ نہیں, یہ دین کے معاملے کے اندر ہے, یہ جو مسلمانوں کی اجتماعیت ہے اس کے حوالے اس کے کانٹیکس سے یہ بات بتائی گئی ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعیت جو ہے چاہے یہ سٹی اسٹیٹ ہے یا کوئی اور اجتماعیت ہے, اس جو اجتماعیت میں جو ہے مسلمان دوسرے جو ان کے دشمن ہیں غیر مسلم ہیں اور یہ اہل کتاب ہیں ان کو اپنا دلی جو ہے وہ رازدار نہ بنائے ان کو. یہ ایک دائمی نصیحت اور ہدایت ہے جو یہ اسلامی جو اجتماعیت کے مفادات کو شدید خطرے میں ڈال سکتا ہے اگر اس پہ عمل نہ کیا جائے. پھر بعد میں بتایا گیا کہ کون سے ایسے کام ہیں جو کرنے کے ہیں, اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا مسلمانوں کو, آپس میں اتحاد اور جہاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور جنت کے حصول کا جو ہے وہ تاکید کی گئی ہے, مشاورت کا حکم دیا گیا ہے یعنی مشورے کا اور شورا کا اور تمام اجتماعی امور مسلمانوں کے مشاورت کے سے جو ہے وہ طے پانے چاہیے, اور پھر مشاورت کر لینے کے بعد یعنی آپس میں جو بھی اس کا طریقہ کار ہو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل اور بھروسہ رکھنا چاہیے. اور اس شورائیت کو اسلامی اجتماعیت و قیادت و سیادت اور سیاست کا ایک اہم بنیادی اصول جو ہے کے طور پہ اس کو جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے, اور یہ قرآنی حکم ہے. اور جہاں بھی مسلمانوں کی کہیں دنیا کے اندر چھوٹی یا بڑی یا بہت بڑی اجتماعیت قائم ہوگی تو ان کے آپس کے معاملات جو ہیں اسلامی شورائیت سے ان کو ان کے معاملات آپس میں مشورے سے اور شورائیت سے جو طے پائیں گے. مسلمانوں کو حکم دیا کہ ثابت قدم رہیں, جب جنگ کا معاملہ ہو اور تقویٰ کا حکم دیا گیا ہے, اور یہ تقویٰ کا حکم اللہ تعالیٰ کی سے جو ہے وہ خشیت, اللہ تعالیٰ کی جو معرفت, اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ اس سے ڈرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں کام کرنے کا, یہ حکم تقویٰ کا چار مقامات پر جو ہے اکٹھا دیا گیا ہے. صبر اور تقویٰ, صبر اور تقویٰ, صبر اور تقویٰ, یہ اکٹھی جو ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس کی کس قدر اہمیت ہے. یعنی ایک دفعہ نہیں, چار مرتبہ یہ حکم دیا گیا ہے. مسلمانوں کو اپنے آپ مستحکم کرنے کا حکم دیا گیا ہے, اور کہا گیا کہ اگر مسلمان اللہ کی مدد کریں گے تو ان پہ کوئی غالب نہ آئے گا. اور آپ حیران ہوں گے کہ اللہ کی مدد کیسے ہو, اللہ تعالیٰ کو کس مدد کی ضرورت ہے؟ کسی مدد کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ کو. اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس دین کی نصرت اور مدد کریں گے تو پھر ان پہ جو ہے وہ کوئی غالب نہ آئے گا. پھر اس کے بعد شہید, جو شہداء ہیں, جو اللہ کے راستے میں, جو جہاد فی سبیل اللہ, قتال فی سبیل اللہ کے اندر جو مر جاتے ہیں جو لوگ, ان کے بارے میں, اور شہادت کی موت کے بارے کے اندر جو ہے وہ بیان ہے, اور اس سے موت اور زندگی کے بارے میں پورا جو بیانیہ اس وقت موجود تھا, یا جو نیریٹو اور جو تصور موجود تھا وہاں پہ کنسپٹ, وہ پورے کا پورا پیراڈائم جو ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے. اور یہ ہے جو شہید ہو جاتے ہیں وہ زندہ ہیں, ان کی زندگی کا لوگوں کو, جو عام دنیا کے لوگوں کو شعور نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد 55 کے سے لے کر 60 آیات مسلسل ایسی ہیں جو جنگ احد پہ تبصرہ کیا گیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کا اسلوب دیکھیں کہ جو بھی مسلمانوں کو جنگ درپیش ہوئی تو جنگ پہ تبصرہ ہوا, مسلمانوں سے جو غلطیاں ہوئیں تو ان غلطیوں کی جو ہے نمایاں کیا گیا, اس کی تصحیح کی گئی ہے. جو اچھے اعمال تھے مسلمانوں کے, جو اچھی باتیں تھیں, ان پہ ان کی تعریف بھی کی گئی ہے. جو جہاں پہ ان سے غلطی ہوئی ان پہ تنقید بھی کی گئی ہے. مسلمانوں کو نصیحت اور فرمائش بھی کی گئی ہے. تو دیکھیں یہ سارے قرآن مجید کے موضوعات ہیں, یعنی ایسا نہیں ہے جو بھی مسلمانوں کے امور ہیں اور جو مسلمانوں کی اجتماعیت کے امور ہیں تو ان کو قرآن مجید کے اندر واضح طور پہ جو ہے بیان کیا گیا ہے. امیجن کہ اگر آج قرآن پاک نازل ہو رہا ہوتا تو آج کس قسم کے احکامات جو ہے وہ قرآن مجید میں نازل ہوتے. تو یہ دیکھ لینے کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کے اجتماعی امور جو ہیں وہ کس قدر اہم ہیں. اب آپ حیران ہوں گے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یعنی اب قرآن مجید میں اگر ہم یہ اس حوالے سے دیکھیں تو وہ بھی واضح ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے ایک رات جو ہے ایسے بسر کی جیسے کہ وہ جب کہ وہ مسلمانوں کے امور سے بے خبر رہا, تو فرمایا کہ وہ ان میں سے نہیں. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے امور, اجتماعیت کے امور کس قدر جو ہے وہ جو ہے ان کے کس قدر ان کی اہمیت ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت اور مدد, یعنی جو فرشتوں سے اس نے کی تھی, اس کو مشروط اس کو کیا ہے صبر اور تقوی کے ساتھ. وہی بات ہے جو بار بار کی, ان تصبروا وتتقوا, ان تصبروا وتتقوا. فرمایا کہ اگر تم یہ صبر کرو گے اور تقوی کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اتنے فرشتوں سے مدد فرمائے گا. پھر مسلمانوں کی کمزوریوں کا ذکر فرمایا اس جنگ کے اندر, فرمایا کہ جو دعوت اور تحریک کے اہم اور نازک موقع پر نمودار ہوئی تھی, اور جس طریقے سے پھر جو ایک بڑی زبردست فتح ملنے والی تھی مسلمانوں کو جنگ احد میں, وہ عارضی شکست میں بدل گئی اور مسلمانوں کو جو ہے وہ جانی نقصان اٹھانا پڑا. تو اس میں بتایا گیا کہ تم نے کمزوری دکھائی, تم نے باہمی اختلاف کیا, تم نے مال غنیمت جا محبت کی فتح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی کہ وہاں سے وہ درے کو چھوڑ کے چلے آئے, اور تم سے جو کچھ یہ دنیاوی چیز, یعنی یہ مال یا جو فتح تھی, یہ اس کو زیادہ محبوب رکھا. تو یہ تمہارے اندر داخلی کمزوریاں ہیں, ان کمزوریوں کے اوپر جو ہے تم ان کمزوریوں کو دور کرو. ایسا نہ ہو کہ تمہارا آئندہ, یہ تو ابھی آغاز ہے تمہارا آئندہ, تو تمہیں بہت زیادہ جنگیں پیش آنے والی ہیں جو ہے اس دین کے راستے کے اندر. تو ایسا نہ ہو کہ مستقبل کے اندر تمہارا کہیں بڑا نقصان ہو جائے جو اسلام کی بڑھوتری کے اندر اور اس کی نشو نما میں اور اس کے آگے بڑھنے میں جو ہے وہ رکاوٹ بن جائے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو عارضی شکست ہوئی ہے, اس بڑی آزمائش کی حکمت بھی بتا دی گئی کہ دیکھیں تمہارے اندر جو منافقین تھے یہ پیوست ہوئے تھے اور ان کو الگ کرنا تمہارے لیے ممکن نہ تھا, تو اللہ تعالیٰ نے جو اس موقع سے ان کو بالکل چھانٹ کر الگ کر دیا, اور وہ بالکل چھانٹ کر الگ ہو گئے. تو یہ بھی تمہارے لیے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلیسنگ ان ڈسگائز تھی. مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے کہ اگر وہ ایمان کا مظاہرہ کر لیں گے اور اللہ سے مضبوط تعلق رکھیں گے اور اب ثابت قدم رہیں گے دشمن کے مقابلے میں, تو فکر نہ کریں, پھر وہ مسلمان ہی جو ہے وہ غالب رہیں گے. مسلمانوں کی تربیت جو ہے وہ اس طریقے سے بھی کی گئی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر جو ہے وہ عام ہو گئی تو لوگوں نے پھر جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بالکل لڑنا بند کر دیا. فرمایا کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں, یہ شہید کر دیے ہیں, تو نبی کا مشن ہر صورت میں یہ دین کی اقامت کا جو نبی کا مشن ہے, جو ان کی زندگی کا مقصد ہے, یہ ہر صورت میں جاری رہنا چاہیے. یہ وہ اہم فریضہ اور وہ نظریہ ہے جو 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 یعنی دین اور دین کی اقامت جو تمام انبیاء اور رسول لے کر آئے ہیں. اگر کسی نبی اور رسول نے اس مقصد کے لیے اور نظریے کے لیے جان دے دی ہے تو امتیوں کو تو بدرجہ اولا جو ہے اپنی زندگی اسی کے لیے وقف کر دینی چاہیے. ایسا نہ ہونا چاہیے کہ تم جو ہے ہمت ہار کر جو ہے وہ بیٹھ جاؤ, بلکہ تم بھی اسی راستے میں اپنے آپ کو جو ہے کھپا دو. پھر لوگوں کو اس غلط عقائد کی تبدیل کی گئی ہے کہ اگر مسلمان حق پہ سچ پہ ہیں تو پھر ان کو کوئی کسی قسم کی شکست نہ ہوگی, کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ ہوگا, پیغمبر زخمی نہ ہوں گے, جو ان کے ساتھی شہید نہ ہوں گے. یہ بالکل غلط تصور ہے. مسلمانوں کی کامیابی و فتح, شکست و شہادت اسلام کے حق ہونے یا باطل ہونے کی علامت نہیں ہے. یہ دنوں کے ہیر پھیر, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تلک الایام نداولھا بین الناس, یہ تو دنوں کے ہیر پھیر ہیں. جو فرمایا کہ تمہیں اس دفعہ اگر لگا ہے چرکا تو اس سے پہلے انہیں اس سے بڑا چرکا لگ چکا. ان کے 70 جو ہے بڑے لوگ جو ہے وہ مارے گئے اور 70 جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ ان کے بنا لیے گئے, قیدی بنا لیے گئے. تو یہ اس طریقے سے ہوتا ہے. یہ کوئی دلیل نہیں ہے حق اور باطل ہونے کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق کی جو ہے وہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا منظر ہے کہ آپ لوگوں پر انتہائی شفیق اور مہربان اور نرم دل واقع ہوئے ہیں. دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخت جو ہے وہ باتیں بھی اور تکلیف دہ باتیں بھی اور دین کی خاطر جو بڑی بڑی تکلیفیں آپ کو ہوئی ہیں آپ نے بڑی خندہ پیشانی سے برداشت کی, حتیٰ کہ ایسے لگتا تھا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات مبارکہ کی نفی کر دی ہے, ایسے لگتا تھا. تو جو ہے وہ یہاں پہ جو اسلامی قیادت ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی راستے کی طرف دعوت دینے والے دائین ہیں ان کے لیے بڑے اسباق ہیں اس کے اندر. کہ دیکھیں کہ اگر آپ تند خو ہوتے, اگر آپ سخت جو ہے باتیں کرنے والے لوگوں سے ہوتے تو سارے لوگ آپ کے ارد گرد سے آپ کے اراؤنڈ جو ہے یہ سارے چھٹ جاتے. لیکن آپ کریمانہ اور صاف کے مالک ہیں, بڑے کریم ہیں, آپ بڑے نرم خو ہیں, اس وجہ سے سارے جو ہے یہ اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے وہ آپ کے گرد کے لوگ ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کے جو بڑا مقصد ہے, مقصد ہے چہار گانہ, چار مقاصد ہے ان کی جو ہے وہ یہ سارے قرآن مجید کے حوالے سے ہیں. ان کو بتایا گیا ہے کہ نبی علیہ وسلم کا فرض ہے کہ آپ ان کا مقصد ان کے جو ذمہ لگایا گیا ہے کہ وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کریں لوگوں پر, لوگوں کا اسی کے ذریعے سے پھر تزکیہ کریں, اسی کتاب کی تعلیم دیں اور اسی کتاب کی حکمت کو کھول کر لوگوں کے سامنے جو بیان کریں. ساری چیزیں جو ہیں اسی کتاب کے ذریعے سے, قرآن مجید کے ذریعے سے. یہی وجہ ہے کہ اسی کتاب نے قرون اولی کے اندر بھی جو جاہلیت کے میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے ان کی کایا پلٹ دی تھی, اور جب بھی بعد میں دنیا کے لوگوں کی کسی موقع پر اصلاح ہوگی تو بھی اسی کتاب کے ذریعے ہوگی. اور پھر آخر میں بتایا کہ کامیابی کے چار اصول مسلمانوں کو بتائے گئے ہیں کہ صبر, استقامت, مصائب میں چھوٹا نہ کریں, مصابرہ کریں, یعنی دشمن کے مقابلے میں زیادہ صبر کریں, وہ بھی صبر کر رہے ہیں تم زیادہ صبر کرو ان سے. اور مرابطہ ہے کہ دشمن کے مقابلے میں جتنی قوت اور درکار ہونی چاہیے, اسلحہ ہونا چاہیے, وہ سارے کے سارا جمع جنگ سامان جنگ و حرب جو ہے تیار کر رکھے. اور چوتھی بات وہی تقویٰ بتائی گئی ہے. اس کے بعد آخر کے اندر پارے کے آخر کے اندر سورہ نساء ہے, اس کو نساء کبریٰ بھی کہا جاتا ہے, بڑی سورہ نساء جو ہے. چھوٹی سورہ نساء جو ہے وہ سورہ طلاق کو کسریٰ یا صغریٰ کہا جاتا ہے. یہ جنگ احد کے بعد 3 سے 4 ہجری میں نازل ہونا شروع ہوئی, 5 ہجری میں جاری رہی اور کچھ اس کے احکامات 6 ہجری میں بھی رہے. اور پھر جنگ کے بعد جو صورتحال پیش آئی تھی جس میں نکاح, مہر, وراثت, خاندانی زندگی, آئلی خان کی زندگی, ڈومیسٹک جو لائف ہے اس کے بارے میں ہدایات احکامات دی گئی ہیں. اس صورت میں اسلام کے نظام معاشرت یعنی اسلامی نظام حکومت, نظام عدل و انصاف کی وضاحت کی گئی ہے, عورتوں کے مسائل بڑی تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں, آئلی قوانین بیان کیے گئے ہیں, تعزیری قوانین جو ہے پینل کوڈز کے قوانین وہ بھی بتائے گئے ہیں اس کے اندر. جس نظم و ضبط کا مسلمانوں کو حکم دیا گیا تھا پچھلی صورت کے اندر سورہ آل عمران میں, میدان جنگ کے اندر اپنے نظم و ضبط قائم کریں, اس کو اب وسیع, اس کا جو احاطہ وسیع کر کے خاندان سے لے کر ریاستی اداروں تک وسیع کر دیا گیا اس کا جو ہے دائرہ کار, کہ مسلمان ہر زندگی کے شعبے کے اندر یہ تنظیم اور نظم و ضبط کا جو ہے مظاہرہ کریں. اس صورت کے 3 بڑے مخاطبین ہیں, امت مسلمہ ہے, جس کے بارے میں 55 آیات ہیں، پھر منافقین ہیں جس کے بارے میں 86 آیات ہیں، اور تیسرے اہل کتاب ہیں جس کے بارے میں 37 آیات ہیں، جو ہے معاشرتی زندگی سے متعلق یہ قرآن مجید کی جامع ترین صورتوں میں سے ایک ہے. اور اس صورت میں امت مسلمہ کی تشکیل اور تربیت کے لیے جو بھی کوششیں کی گئی ان کی تفصیلات جو ہے موجود ہیں. اور ایسے لگتا ہے کہ ایک پورے منظم اجتماعیت یعنی جو ریاست ہوتی ہے وہ قائم کرنے کے سارے جو مواد اور اشارات جو ہے اس صورت کے اندر موجود ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اس کو جو ہے اگلے پارے کے اندر، پانچویں پارے کے اندر، اس یہ سارے مضامین کو جاری رکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم.